بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے، اور ساتویں اصل پر بات کر رہے تھے کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور پچھلے درس میں ولی اللہ اور ولایت کا صحیح مفہوم بیان کیا تھا، جس میں قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی گئی، اور تفصیل سے بلکہ مختصرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ولی کی صفات بیان کی کہ ولی کون ہوتا ہے، صحیح ولایت کا مفہوم کیا ہے، اور آج کے درس میں ولی کا غلط مفہوم، ولی اور ولایت کا غلط مفہوم کیا ہے. نمبر ایک، ولی ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی مادر زاد ولی ہوتا ہے. یہ غلط ہے، غلط مفہوم ہے ولایت کا، اور یہ بات احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں ارواح ثلاثہ میں بیان کی ہے. یہاں پہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ملفوظات ہیں. صفحہ نمبر 30 میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کسی بزرگ کا. فرماتے ہیں، انہیں سید محمد یمنی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے مادر زاد ولی تھے. ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی، باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھی. ایک شخص سے کہا، لکھ فلان فی الجنہ، یعنی فلان شخص جنت میں ہے. یوں ہی نام بنام بہت سے اشخاص کو لکھوایا، پھر فرمایا، لکھ فلان فی النار، یعنی فلان شخص دوزخ میں ہے. انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا. آپ نے فرمایا، انہوں نے نہ لکھا. آپ نے سے بارہ ارشاد کیا، انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا. اس پر آپ نے فرمایا، انت فی النار، تو آگ میں ہے. وہ گھبرائے ہوئے ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے فرمایا، انت فی النار کہا یا انت فی جہنم؟ عرض کی، انت فی النار. انت فی النار فرمایا. حضرت نے ارشاد فرمایا، میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا، اب تجھے اختیار ہے، دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی. عرض کی، دنیا کی آگ پسند ہے. ان کا جل کر انتقال ہوا. حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا. قصہ واضح میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، سمجھ آئے کسے کی کہ نہیں. مادر زاد ولی کا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ولی تھا. باپ ولی ہے، بیٹا بھی ولی ہے، اور ولی جو ہے جیسے آگے ذکر ہوگا جنت اور دوزخ کی ٹکٹ بھی دیتے ہیں. یہ غلط مفہوم ولایت کا کہ جس کا لکھ دیا انت فی النار، انت فی النار، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ. اب باپ جو ولی ہے اس بیٹے ولی کا، وہ کہتے ہیں میں اس کے لکھے کو نہیں ختم کر سکتا، بدل نہیں سکتا، میں جو کچھ لکھ دیا وہ ہوگا، ضرور ہوگا. وہ نعوذ باللہ، کیا یہ وحی ہے؟ وحی تو تبدیل نہیں ہوتی نا، اللہ کے قرآن میں جینے کوئی ایک کلمہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر یہ ولی ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، اس نے کسی کا نام لکھ دیا، بلکہ حکم دیا کہ لکھو. وہ جس بیچارے نے نہیں لکھا کہ فلان فنار، ڈر گیا، اب کہا انت فنار، تم جاؤ آگ میں. اور اس کا حل سلوشن کیا ہے؟ باپ کے پاس گئے، اور باپ کیا کہتا ہے؟ جو بڑا ولی ہے، والد جو ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا، یہ شکر کرو کہ تمہیں کہا کہ انت فی النار، جہنم نے کہا. اگر انت فی جہنم کہتا تو پھر جہنم ہی تھی تمہارے لیے آخرت میں. نار تو دنیا میں بھی ہوتی ہے نا، آگ دنیا میں نار مطلب آگ, تو تمہاری مرضی یہ ہے کہ دنیا میں جل کر مرو یا آخرت میں جہنم پاؤ. تو اس نے کہا بھائی میں دنیا میں جل کر مرنا پسند کرتا ہوں, اور ان کا خاتمہ بھی جل کر ہوا. اب اس پورے قصے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا ملی؟ کہ جو شخص جل کے مرتے ہیں وہ بھی شہید ہے, یہ بھی شہید ہے. شہید کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بچے ولی نے ان کو بد دعا دی, وہ بد دعا بھی ان کے لیے اچھی ثابت ہوئی. ان اللہ ان اللہ راجعون, یہ ملفوظات ہیں. میرے پاس یہ ارواح ثلاثہ ہے, از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. اس میں قصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں, ہاں صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دفعہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے, اور ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے, اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. اقرار و تسلیم فرمایا اور آ کر بھول گئے. ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں مصروف تھیں, جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے. وہ ڈر گئیں اور گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو نہیں, تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے, بس اس لیے اصل نام تو قطب الدین احمد رکھا گیا, اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے اور مشہور ولی اللہ ہوا. تو یہ غلط مفہوم ہے ولایت کا, ولی جو ہے وہ مادر زاد ولی نہیں ہوتے. کیوں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ مکلف ہوتا ہے, مومن اور متقی ہوتا ہے. اور مومن اور متقی کون ہے؟ پچھلے درس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں, مکلف ہوتے ہیں. جی کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں. اور میرا سوال یہ ہے, کیا نبی ماں کے پیٹ کے اندر نبی ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا نبی ماں کے پیٹ کے اندر نبی ہوتا ہے؟ نبی نہیں ہوتا ماں کے پیٹ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب نبوت ملی؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال سے پہلے کے جو وقت تھا, جو عرصہ تھا, نبی نہ تھے. جب نبی ماں کے پیٹ کے اندر نبی نہیں ہو سکتا, تو پھر ولی کیسے ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خاص ایکسپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا کلمے کے ساتھ, کن کے ساتھ. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیا. لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی انبیاء ہیں, ان کی نبوت بعد میں ان کو ملی. تو اگر نبی کی نبوت ماں کے پیٹ کے اندر نہیں ہوتی, تو ولی کی ولایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر تفصیل قرآن مجید کی آیت اور حدیث پچھلے درس میں آپ دیکھیں, تفصیل سے بیان کیا کہ ولی جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ولی نہیں ہوتا. جیسا کہ حدیث میں نے بیان کیا تھا. نمبر 2, ولی علم غیب مطلق جانتا ہے. یہ غلط مفہوم ولایت کا یا ولی کا, کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو علم غیب مطلق جانتے ہیں, جسے علم لدنی بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ اس ارواح ثلاثہ میں قصہ تھا, مختار کاکی مر چکے ہیں, قبر میں ہیں. اب قبر سے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی زوجہ جو حامل ہے اور اس کی پیٹ میں اللہ کا ولی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے کہ زندہ جو ہے, زندہ لوگ جو ہیں وہ علم غیب مطلق نہیں جانتے, اور انبیاء علیہ السلام جو علم غیب جانتے ہیں وہ اتنا جانتے جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اس سے زیادہ نہیں جانتے. اور یہاں پر ایک بزرگ ہیں ان کے نزدیک جو مر چکے ہیں, مرنے کے بعد بھی وہ جانتے ہیں. اور علم غیب مطلق صرف ایک ہی ذات جانتی ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مخلوق علم غیب مطلق نہیں جانتی. مزید تفصیل کے لیے دیوبندیت کے درس وعد فرمائش میں نے تفصیل سے بات کی، بریلویت اور دیوبندیت دونوں میں. نمبر تین، ولی کی نظر عرش سے اوپر لوح محفوظ پر ہوتی ہے. ولی تب تک ولی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی نظر عرش کے اوپر لوح محفوظ تک نہ ہو. ولی کی رسائی لوح محفوظ تک ہوتی ہے، اور اس میں باغ فردوس میں امر رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی جو فرقہ سہروردیہ کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے. چار صوفی فرقے ہیں، کون سے ہیں؟ چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں اور سہروردی ہیں. ان میں سے جو سہروردی فرقہ ہے ان کے جو سربراہ ہیں یا فرقہ کس کی طرف منسوب ہے جانتے ہیں؟ شہاب الدین سہروردی. ان صاحب کے متعلق قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی والدہ ماجدہ حمل میں تھی اور ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ان کو خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو، اور عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف گئیں تو ان کو گھر میں نہ پایا. ان کے والد موجود تھے تو ان کے والد سے عرض کی کہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. تو ان کے والد نے، اور غوث کہتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو غوث کہتے ہیں، وہ یہ غوث لقب جو ہے، نام جو ہے بالکل ناجائز ہے. غوث کا مطلب ہے شدت میں مدد کرنے والا، مصیبت میں، بڑی مصیبت میں مدد کرنے والا، اور صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. برحال تو ان کے والد نے کہا انتظار کرو. انہوں نے عرش پر جھانکا اور دیکھا ان کی قسمت میں بیٹا نہ لکھا تھا. تو اس عورت کو کہا کہ آپ کے ہم لڑکے ہیں ہی نہیں. تو وہ عورت بیچاری پریشان ہوئی، روتی بھی باہر جا رہی تھی، تو راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ملے اور یہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں. انہوں نے قصہ بیان کیا کہ میں آئی تھی، آپ نہیں تھے، تو آپ کے والد صاحب نے یوں کہا کہ میرے قسمت میں لڑکا ہے ہی نہیں. تو شیخ صاحب نے ان کو کہا آپ جائیں، آپ کے لڑکا ہی ہوگا، دعا کر لو، آپ جائیں، آپ کے لڑکا ہی ہوگا. وہ گھر گئی بڑی خوش، اب غوث پاک نے کہہ دیا تو بیڑا ہی پار ہے. جب وضع حمل ہوا دیکھا تو لڑکی پیدا ہوئی. واپس گئی، روتی ہوئی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی آپ کہیں لڑکا ہو اور لڑکی پیدا ہو، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دکھائیں میں دیکھوں ذرا. کپڑا ہٹا کر دیکھا، پھر کہا آپ دیکھو. دیکھا تو وہ لڑکا تھا دیکھنے سے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہی شہاب الدین سہروردی صاحب تھے کہ ان کا حلیہ جو تھے وہ عورتوں جیسا تھا، کیونکہ اصل میں تو لڑکی ہی تھے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے وہ لڑکا بنی، مکمل لڑکا نہ بنی شاید، اللہ اعلم. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے جو سینہ تھا اتنے بڑے تھے کہ اوپر کندھوں کے اوپر اٹھاتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس میں شاہد یہ ہے اس قصے میں کہ ولی جو ہے وہ صرف لوہے محفوظ تک رسائی نہیں، جھانکتا نہیں ہے، وہ تبدیل بھی کرتا ہے. کیونکہ باپ نے کہا کہ تیرا بیٹا ہے ہی، لڑکا ہے ہی نہیں. بیٹا زیادہ ولی تھا کیونکہ غوث تھا، تو بیٹے نے جو لوہے محفوظ میں تو اس کو بھی تبدیل کر دیا. تذکرۃ الرشید میں کسی شخص سے سوال کیا گیا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہیں ان کے متعلق بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہیں، امکان القذب کے مسئلے پر، دوسرے ایسے مسائل پر مخالفین جو تھے کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا، تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص اب ایک بزرگ کے پاس جا کے ایک ولی کے پاس جا کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہیں ان پر کفر کا فتویٰ لگا, آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا, میں ان کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ قلم جو ہے عرش کے اوپر چل رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کافر ہیں. میرے بھائی یہ حوالے کتابوں میں موجود ہیں, یہ کتابیں آج بھی بک رہی ہیں. یہ عقائد ہے لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ بھی ان سے محفوظ نہیں ہے. لوح محفوظ کو لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ محفوظ ہے, ہر چیز سے محفوظ ہے, لیکن اولیاء سے محفوظ نہیں. ولی تو ہوتے وہی ہے جس کی رسے لوح محفوظ تک ہو, ورنہ ولی کہاں ہے؟ تو یہ ولایت کا غلط مفہوم ہے. نمبر تین, مجذوب اور پاگل بھی اولیاء ہوتے ہیں. مجذوب اور پاگل بھی اولیاء ہوتے ہیں. اور یہاں پر ایک مشہور قصہ ہے ملفوظات میں, صفحہ نمبر 186 میں, موسیٰ سوہاگ کا قصہ یاد ہے؟ یہاں پر کیونکہ ملفوظات میں سوال و جواب ہے, عرض, ایک سوال ہے, حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ کس نے سوال کیا؟ ارشاد, اب اعلی حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب جواب دیتے ہیں, سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. حضرت سید موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجذوب میں سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف, ان کا مزار شریف ہے, میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا, بادشاہ, قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری. ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا, می بھیجئے یا اپنا سہاگ لیجئے. نعوذ باللہ. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڈی اور جل تھر بھر دیے. ایک دن یعنی یہاں تک کہ پھر بارش آ گئی تیز سے. پھر آگے کس آخر تک جا رہے تھے, جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے, ادھر سے قاضی شہر جامع مسجد کو جاتے تھے. آئے, انہیں دیکھ کر امر معروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا. چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار کر مسجد ہو لیے, خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا, اللہ اکبر, میرا خاوند حی لا یموت ہے, کہ کبھی نہ مرے گا, اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں. نعوذ باللہ. یہ مجذوب کی پہچان ہے, اور یہ مجذوب اللہ کے ولی ہیں. نعوذ باللہ, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیوی ہیں, ایسے لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ولی سمجھے جاتے ہیں. نمبر پانچ, ولی معصوم ہوتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, بلکہ 10 قدم آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں, اگر کبھی غلطی بھی کرے ولی تو جذب کی وجہ سے ہوتی ہے. ولی خود غلطی نہیں کرتا, ولی معصوم ہے. لیکن بعض اوقات اگر کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت کے مخالف ہو, تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ جذب کی وجہ سے ہوتا ہے. جذب یعنی عقل جو مجذوب ہو جاتی ہے, پھر عقل نہیں رہتے, پھر ان سے ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور یہاں پر ارواح ثلاثہ قصہ نمبر 349 میں ایک قصہ ہے, ایک لمبا قصہ ہے, میں کہاں سے پڑھوں اس کو. کلام شریف کہاں سے فرمایا زمانہ تھا. مولوی فخر الحسن نے اس واقعے کو حضرت مولانا کی خدمت میں بیان کیا تو آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور گھبرا کر فرمایا کہ اوفو, مولوی محمد یعقوب نے ایسا کہا, توبہ توبہ بھائی, یہ انہی کا کام تھا کیونکہ وہ مجذوب ہیں, اگر ہم ایسی گستاخی کرتے تو ہماری تو گردن نپ جاتی. لمبا سا قصہ ہے, خود دیکھ لینا, حکایت نمبر 349 صفحہ نمبر 295 میں رواح الثلاث میں قصہ موجود ہے کہ اگر کسی ولی سے کوئی غلط کام بھی ہوتا ہے, کہ غلطی بھی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جذب کی حالت کی وجہ سے تھی, ورنہ کبھی ایسا قدم نہ اٹھے. اصل میں ولی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. اور ملفوظات میں بھی اسے ایک ملتا جلتا قصہ ہے. اولیاء اگر غیر شرعی کام کریں تو وہ معذور ہیں, صفحہ نمبر 242 میں. عرض, سوال یہ ہے, بعض اکابر اولیاء کرام سے کچھ کلمات ایسے صادر ہوئے جو بظاہر خلاف شریعت ہیں, اس میں ان کو معذور رکھا جاتا ہے اور ان کلمات کی تاویل کی جاتی ہے. اگر کوئی اس زمانے میں ایسے الفاظ کہے تو اس کو کیوں معذور نہیں رکھا جاتا؟ ارشاد, اگر اس کی روایت ثابت ہو جائے تو اس کو معذور رکھا جائے گا. بس ولایت ثابت ہے, وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ معذور ہے. یعنی کیا ہے معذور, کیا مطلب ہے؟ اس کو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ولی ہے, اب ولی کی مرضی جو کچھ وہ کرتا رہے, جو کچھ بھی کہتا رہے. نمبر 6, اولیاء جنت کی طلب نہیں کرتے. اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنت کی طلب نہیں کرتے. فضائل صدقات میں اور رواح ثلاثہ میں مشہور قصہ ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کئی سال تک جنت میرے سامنے آتی رہی اور میں نے کبھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. اور ان کے مشہور اقوال ہیں بعض مشائخ صوفیہ کے کہ اللہ, اگر میں تیری عبادت جنت کی طلب کی وجہ سے کرتا ہوں تو مجھ پر جنت حرام ہے, نعوذ باللہ. کہ عبادت کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اور جنت کی خواہش رکھنا یا جہنم سے ڈرنا ضروری نہیں ہے, آپ نے صرف عبادت کرنی اللہ تعالیٰ کی, بس. یہ طریقہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سب انبیاء کا, پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں پکارتے تھے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. تو ڈر اور امید یہ دل کے اعمال ہیں اور عبادت کی جان ہے. ہر عبادت تین چیزوں پر مشتمل ہوتی, یاد رکھیں, دل کے اعتبار سے. اسی ارکان العبادہ کہتے ہیں, کوئی بھی عبادت ان تینوں کی بغیر عبادت نہیں ہوتی. المحبہ والخوف والرجاء, محبت, ڈر اور امید. اور علماء جو ہیں وہ مثال دیتے پرندے کی کہ پرندے کے جسم اور دو پر ہوتے ہیں, جسم ہے محبت, ایک پر ہے ڈر اور دوسرا پر ہے امید. جب تک یہ تینوں موجود نہ ہو پرندہ پرندہ نہیں ہوتا, اور جب تک یہ تینوں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر 7, جو غلط مفہوم ولایت کا اور ولی کا, اولیاء براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں. فضائل حج میں قصہ معروف ہے کہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں گیا تو حدیث کا درس ہو رہا تھا اور شیخ عبد الرزاق صنعانی جو ہیں وہ حدیث کا درس دے رہے تھے اور لوگ درس سماعت کر رہے تھے شریک تھے تو ایک جوان ایسے بیٹھا تھا دور ان سے ایک کونے میں مراقبے کی حالت میں تو میں اس کی طرف گیا اور اسے کہا کہ لوگ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس شخص نے اپنا سر اٹھایا گھٹنوں سے اور کہا کہ وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں براہ راست. تو سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ میں کون ہوں, اگر تمہاری اتنی رسائی ہے کہ تم براہ راست علم حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو اتنی بڑی ولی ہے تو مجھے تو پہچانو گے نا میں کون ہوں. تو اس شخص نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے آپ خضر علیہ السلام ہیں, آپ خضر ہیں. تب حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا, یہ بڑے ولی ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا جب کسی بندے پر نازل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے, یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے اور اس پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا ہے. تو وحی صرف نبی پر نازل ہوتی ہے, رسول پر نازل ہوتی ہے, کسی اور لوگوں پر کسی اور مخلوق پر نازل نہیں ہوتی. یہ جو وحی ہے یا یہ جو علم ہے جو یہ شخص سیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے, اگر وحی الرحمن نہیں تھی, کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب سب جانتے ہیں اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, تو اگر وحی الرحمن نہیں تھی تو پھر یہ کون سا وہ علم تھا اور کس سے یہ علم حاصل کیا جا رہا تھا کہ حدیث کی مجلس کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر الگ سے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دبائے ہوئے مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر علم حاصل کیا جا رہا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. نمبر 8, ولایت کا غلط مفہوم یہ ہے کہ اولیاء حدیث کی صحت اور ضعف جو ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں, یہ ولایت کی نشانی ہے. فتوحات مکیہ میں ابن عربی محدث ابن عربی لکھتے ہیں بعض اوقات ایک حدیث جو سندن صحیح ہوتی ہے اور بعض لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, کسی ولی کو یا کسی بزرگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور وہ براہ راست اس حدیث کے متعلق پوچھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے یہ نہیں فرمایا, میرا یہ فرمان نہیں ہے, تو پھر یہ بزرگ جو ہے وہ اس صحیح حدیث کو جو عوام الناس کے لیے صحیح ہے چھوڑ دیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی وجہ سے. عوام الناس امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, یہ عوام ہے بیچارے, سیاستہ والے ابو داود ہے, ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں, نسائی ہے, یہ سارے کے سارے بیچارے ہیں, عوام ہیں. ان کے پاس جو حدیث کا مجموعہ ہے انہوں نے لوگوں سے سن کر بیان کیا, لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں, جو بڑے اولیاء ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے نہیں سنتے, وہ تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی ہوتی ہے. آج اگر کوئی شخص کسی حدیث پہ عمل کرتا ہے اور ایک بزرگ صوفی بزرگ بیٹھا ہوتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا, آپ یہ جرات نہیں کر سکتے اس ولی کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی آپ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کہے گا رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھے فرما کے گئے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اب میں امام بخاری کی بات سنوں یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں؟ اسی میں حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس سے بڑی جہالت کوئی ہے؟ اور اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے کہ کسی شخص کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بیان کیا جائے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور وہ شخص کہے نہیں خواب میرے لیے کافی ہے، میں نے خواب میں دیکھ لیا وہی میرا دین بن گیا. نمبر 9، ولایت کے غلط مفہوم میں سے ایک مفہوم یہ بھی غلط ہے، اولیاء جب چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیں. اور ایک مشہور قصہ ہے کہ عمر صاحب ایک مجذوب تھے، وہ مشہور تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں زیارت ہوتی تھی اور دوسروں کو بھی کرواتے تھے، یہ ولایت کی نشانی ہے. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خواہش مند تھے وہ اس مجذوب کے پاس جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ ہمیں زیارت کروائیں، اور جس کو یہ کہہ دیتا کہ زیارت ہوگی اسی کو زیارت ہوتی تھی. میں کیا تبصرہ کروں اس بات پہ، اللہ اعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میرے بھائیو حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لا يتمثلوا بی، لا يتكوننی، لا يتصوروا بی، مختلف الفاظ ہیں، سارے کے سارے الفاظ، سب الفاظوں کا ایک ہی معنی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان شکل و صورت حلیہ مبارک اختیار نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ میرا نام نہیں لے سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شکل و صورت ہم نے کبھی دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. صحابہ کرام نے دیکھی ہے. صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کو دیکھا ہے اور دیکھ بھی سکتے ہیں. ان کے بعد میں جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی زندگی میں، اب ان کے نزدیک ایک خاکہ ہے. اگر وہ خاکہ جو ہے جو حدیث کے علم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اس کے مطابق ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس زیارت میں شریعت کی مخالف کوئی بات نہ ہو، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو مکمل کرنے کے بعد ہی اس دنیا سے گئے ہیں. شریعت کامل ہے، دین کامل ہے، تام ہے. کوئی بھی نئی چیز اگر زیارت میں بیان ہوتی ہے تو پھر اچھی طرح جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. اور جب یہ دروازہ کھلا ہے تو دیکھیں آج امت کہاں تک پہنچی ہے. لوگوں نے نت نئے اذکار اور درود ایجاد کیے ہیں. جب اسے پوچھا جاتے ہیں کہاں سے لے کے آئے، کہتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں ایک درود دینے کے لیے بعض اولیاء کو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی کسی صحابی کے خواب میں نہ آئے جب صحابہ کرام کے بیچ میں جنگ تھی، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں. اگر ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ جاتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا کہ نہیں؟ لیکن نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو کس کے خواب میں آئے، کن کے خواب میں آئے، اور کب؟ کئی صدیوں بعد کسی بزرگ کے خواب میں آتے ہیں اور دیتے درود ہیں. وہ درود جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جس کی تعلیم دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اگر درود ابراہیمی سے کوئی دوسرا درود بہتر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہ بیان کر کے جاتے؟ صحابہ کرام خود عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز کا طریقہ، سلام کا طریقہ تو جان لیا کہ سلام کیسے بھیجا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ ہمیں بتائیے کہ درود کیسے بھیجا جاتا ہے. تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسے کہتے ہیں الصلاة الإبراهيمية، يا درود إبراهيم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود اچھا ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپا کے جاتے؟ اور کس سے؟ ابو بکر صدیق سے چھپا کے جاتے، اپنے ساتھیوں سے چھپا کے جاتے، صحابہ سے، پیارے صحابہ سے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی سب کچھ قربان کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے لیے. اور بڑھتے بڑھتے احمد تیجانی کہتا ہے کہ صلاۃ الفاتح، درود فاتح جو ہے چند جملے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب قرآن مجید سے 6000 مرتبہ بہتر ہے. 6000 مرتبہ قرآن مجید سے. آپ قرآن مجید 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو 1 مرتبہ پڑھیں، یہ درود قرآن مجید سے زیادہ بہتر ہے اجر و ثواب میں. یہ تب اگر کوئی شخص اجازت سے اس درود کو لے. اگر بغیر اجازت کے، اپنے پیر کی اجازت کے بغیر درود پڑھ لیتا ہے، تب تو قرآن مجید کے برابر کا ثواب ضرور ہے، اب ثواب سے محروم نہیں ہو سکتے. اور یہ درود کہاں سے ملا؟ وہ کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے یقظت لا مناما، جرم دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے، میں جاگ رہا تھا سو نہیں رہا تھا، اور مجھے یہ درود عطا فرما کر گئے ہیں. آج بھی یہ درود لوگ پڑھتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ 4 جملے پڑھنے سے 6000 مرتبہ قرآن مجید سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، تو پھر قرآن مجید کوئی پڑھے گا؟ کس کو ضرورت ہے میرے بھائی قرآن مجید پڑھنے کی؟ ان ظالموں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کر رکھا ہے، ان من گھڑت کہانیوں سے. لوگ جاہل ہیں، ان کو اپنے پیر سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ولی سمجھتے ہیں، اور ان جھوٹے اولیاؤں نے لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ بڑے خطرے میں ہے، یاد رکھیں بڑے خطرے میں ہے. اور آج وقت ہے جواب کا، محاسبے کا. آنکھیں کھولیں، کب تک آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ کب تک یہ جہالت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ دنیا کے اعتبار سے آپ سب سے آگے ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے آپ جاہل رہنا پسند کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یاد رکھیں اس دن کتاب کھلے گی، نام اعمال کھلے گا پورا. بعض لوگ کہہ اٹھیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نام اعمال کو، کوئی چیز نہ چھوٹی اس سے، نہ چھوٹی نہ بڑی، ارے کچھ تو چھوٹ جاتی، سب کچھ درج ہو رہا ہے. یہ غلط عقائد، یہ غلط اقوال، یہ غلط افعال، سارے کے سارے درج ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ ہو، ابھی وقت اپنے حساب خود کریں. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، یہ جھوٹے اولیاء مدد کے لیے نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں آئیں گے. جس کا عقیدہ کفریہ ہو اور باطل عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ ہے کہ اولیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ اولیاء ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں، نعوذ باللہ، لیکن شفاعت کی شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے اللہ تعالیٰ کو سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیع بن سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کوئی بھی نہیں بن سکتا، انبیاء بھی نہیں، سارے انبیاء بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیع کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کے لیے، جنہیں ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں گزاری ہے، جنہیں بھوک اور پیاس 3 سال شعیب ابی طالب نے برداشت کی ہے، آخری وقت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے چچا، ایک کلمہ ہے، ایک جملہ تو ہے، کون سی بڑی بات ہے، ایک جملہ ہے، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میرے پاس ایک حجت ہوگی کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں گا قیامت کے دن. سر کے سرانے ابو جہل بیٹھا تھا، ابو جہل نے غصے میں کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گی ابو طالب، تو آخری وقت ہے تمہارا. دنیا ساری ملامت کرے گی ابو طالب جو ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرا ہے. کاش کہ اس وقت اپنے منہ سے یہ ایک جملہ کہہ دیتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسے بہہ رہے ہیں, داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے, کاش ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں بس. آخری کلمات کیا تھے؟ انا ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ کی ملت پہ اپنے باپ کے دین پر مر رہا ہوں. یہ آخری الفاظ تھے. عبد المطلب کی ملت کیا تھی؟ بت پرستی تھی, شرک تھا. کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی. یہ ملت عبد المطلب ہے. ابھی وقت ہے محاسبے کا, پر محاسبہ کیجئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے, تقریباً آدھے پوائنٹ پر بات ہوئی, آدھے باقی ہیں. 9 تک ہم نے بات کی ہے, اگلے درس سے انشاءاللہ 10 سے آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صحیح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سؤال درس متعلق مجذوب کا لفظ جذب سے لیا گیا. جذب کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچنا, جذب. مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل جذب کی جاتی, یعنی جو پاگل ہوتے ہیں, اور ان کے درجات ہوتے ہیں. بعض کم عقل ہوتے ہیں لیکن سمجھدار ہوتے ہیں, بعض لوگوں کی عقل اور زیادہ خراب ہوتی ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کو دورے پڑتے ہیں وقتی طور پر عقل چلی جاتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ عام معنی ہے, لیکن بعض صوفیوں کو نزدیک یہ معنی دوسرا ہوتا ہے کہ مجذوب وہ ہیں جو اللہ تعالی کی محبت میں ان کی عقل جذب ہو جاتی ہے. مجنون ہی ہیں تو مجنون اور کیا ہے, لیکن وہ مجنون نہیں کہتے, وہ مجذوب کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں, مجھے تعجب ہوا کہ ایک شخص مجھے آ کے کہتا ہے کہ کراچی میں ایک ایسا بزرگ ہے جو بالکل ننگا پڑا ہوتا ہے, ننگا برہنہ, اور لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پورے پاکستان سے اس شخص کے بقول, اور وہ کہتا ہے میں خود گیا ہوں اپنی بیوی کے علاج کے لیے. میری بیوی کا لا علاج, جہاں سے لا علاج ہو گئی تھی وہاں پر گئے, علاج اس کے پاس تھا. وہ کیا کرتا ہے, اپنے جسم سے جیسے بال نوچ کے دیتا ہے, وہ بال پانی میں ڈال کے پیے تو شفا حاصل. یہ اللہ کا ولی ہے. یہ کیسا ولی ہے جس کو کپڑے پہننے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی. پڑے روڈ پہ ایسے لوگوں کو ہجوم ہے وہاں پہ, وہ بس وہ بال ہی دے رہے لوگوں کو, اس کا یہ کام ہے. یہ اولیاء ہے اللہ تعالیٰ کی. بھائی یہ پاگل ہے, اسے کپڑے پہناؤ, پاگل ہسپتال میں اس کا داخلہ کرواؤ اگر اس کا صحیح علاج کرنا چاہتے ہو. اللہ کے بندے کیا تم کر رہے ہیں, واللہ عجیب و غریب قصے ہیں. قسط نمبر 21 ارواح ثلاثہ میں جا کے پڑھنا, مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور دیکھیں کہ مجذوبوں کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا ہے. واللہ میں اس مائکروفون میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مجھے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ خود جا کے پڑھنا, اس میں دیکھنا کہ مجذوب کس طریقے سے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, اور کس طریقے سے لوگ اس کے باوجود بھی ان کو ولی سمجھتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.